بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت هم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر، آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جو مصیبت میں پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس، جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسگری نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، عالمی خبریں پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی تمام ملکوں کے ساتھ متوازن تعلقات کے قیام پر استوار ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان ایک بار پھر عدالت میں پیش ہوئے، جہاں 7 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی حزب اختلاف کے شدید ہنگامے کی بنا پر کارروائی نہیں ہو سکی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب ہونے والے خودکش حملے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کا اندرونی بحران شدید ہو گیا ہے، اور ملازمین کی ہڑتال کے باعث بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں مکمل طور پر بند ہو گئی ہیں۔ اور ایران کی واٹر پولو قومی ٹیم نے سنگاپور ایشین مقابلوں میں 2ری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی تمام ملکوں کے ساتھ متوازن تعلقات کے قیام پر استوار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی متوازن ہے، جس میں تمام ملکوں کے ساتھ متوازن تعلقات پر توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے صرف چند ملکوں تک محدود رکھے جانے سے گریز کیا ہے۔ البتہ ایران مفاہمت رکھنے والے ملکوں کے ساتھ ہی چلنے کو ترجیح دیتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید فرمائی ہے کہ ملکی مسائل پر ایک نئے جذبے اور تبدیلی کے ساتھ نگاہ رکھے جانے کی ضرورت ہے، کہا کہ ملک کے لیے بہت سے راستے کھل گئے ہیں، اور دشمن کی خواہش کے برخلاف مزید اور دوسرے راستے بھی کھلیں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان ایک بار پھر عدالت میں پیش ہوئے، جہاں 7 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عمران خان کو سخت حفاظتی انتظامات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ خدشہ ہے کہ اگر عمران خان کو ضمانت قبل از گرفتاری نہ دی گئی تو ان کے سیاسی مخالفین اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی مختلف عدالتیں سابق وزیر اعظم کو مختلف مقدمات میں ضمانتیں جاری کر چکی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف پاکستان کے مختلف تھانوں میں 100 کے قریب مقدمات قائم ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کو عدالتوں سے ضمانت دیے جانے پر حکمران اتحاد نے سخت احتجاج کیا ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ نے کہا کہ عمران خان کو ضمانتیں ملنے کا ریکارڈ قائم ہو چکا ہے، جلد یا بدیر عمران خان کو انصاف کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کے التوا کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ درخواست حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے دائر کی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کو ملتوی کر دیا تھا۔ پروگرام کے مطابق پنجاب اسمبلی کے انتخابات 30 مارچ کو ہونے والے تھے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی حزب اختلاف کے شدید ہنگامے کی بنا پر کارروائی نہیں ہو سکی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی اور اڈانی کے مسئلے کو لے کر ہندوستان کی لوک سبھا میں پیر کے روز بھی شدید ہنگامہ ہوا اور کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی آج کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں کے زبردست ہنگامے اور نعرے بازی کی وجہ سے ضروری دستاویزات بھی پیش نہیں ہو سکیں اور ایوان کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ جیسے ہی ایوان میں داخل ہوئے، کانگریس اور دیگر اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی شروع کر دی، جس کی وجہ سے کارروائی چند منٹوں میں ہی ملتوی کرنی پڑی۔ اسی بنا پر نہ کوئی ضروری دستاویز میز پر رکھی جا سکی اور نہ ہی کوئی کام ہو سکا۔ واضح رہے کہ کانگریس کے رکن پارلیمان اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کو سورت کی ایک عدالت کی جانب سے ہتک عزت کے ایک مقدمے میں 2 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد لوک سبھا کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حکومت عوام کا پیسہ اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں کیوں لگا رہی ہے، اس کا ملک کو جواب چاہیے، لیکن حکومت بالکل خاموش ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں جو رقم غلط طریقے سے لگائی گئی ہے اس کے بارے میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں، لیکن اس کی نہ جانچ کی جا رہی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی جواب دیا جا رہا ہے۔ دریاسنا کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے بھی سوال کیا کہ چند برسوں میں اڈانی کی دولت 12 لاکھ کروڑ روپے تک کیسے پہنچ گئی، اور جب کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اس بارے میں سوال کیا تو ان کی آواز کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب ہونے والے خودکش حملے میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کابل کی سیکورٹی فورس کے ترجمان خالد زدران نے بتایا کہ یہ دھماکہ وزارت خارجہ اور صدارتی محل کے قریب ہوا ہے۔ اس واقعے میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ خالد زدران نے بتایا کہ اس واقعے میں 3 سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ کرنے والے شخص کو چیک پوسٹ سے پہلے ہی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ دہشت گرد اپنی دھماکہ خیز بیلٹ اڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ کابل سے ہمارے نمائندے نے بھی بتایا ہے کہ جائے حادثہ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جائے حادثہ کے قریب متعدد ممالک کے سفارت خانے بھی واقع ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کا اندرونی بحران شدید ہو گیا ہے اور ملازمین کی ہڑتال کے باعث بن گوریون ایئرپورٹ کی سرگرمیاں مکمل طور پر بند ہو گئی ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق بدامنی میں اضافے اور ملازمین کی ہڑتال کے بعد تل ابیب کے بن گوریون ہوائی اڈے پر پروازیں فوری اور مکمل طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بن گوریون ایئرپورٹ پر پروازوں کی معطلی سے مقبوضہ علاقوں میں تقریباً 73,000 افراد کو فضائی سفر میں مشکلات کا سامنا ہے۔ المیادین نیٹ ورک کے مطابق ایک جانب مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب صہیونی حکومت میں اختلافات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی کابینہ میں وزیر جنگ کو برطرف کر دیا ہے، چونکہ انہوں نے عدالتی اصلاحات کے منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ اس اقدام کے بعد مقبوضہ فلسطین کی مختلف یونیورسٹیوں میں احتجاج کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں طبی شعبے کے افراد بھی شامل ہیں۔ دریاں سنا تل ابیب کی فوج میں بغاوت کا سلسلہ جاری ہے اور درجنوں ریزرو فوجی احتجاجی مظاہروں میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صہیونی حکومت کی پولیس اور سیکورٹی فورسز نے تل ابیب میں کابلان اسٹریٹ کی ناکہ بندی کر دی ہے، جس کا مقصد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے نیتن یاہو کے مخالفین کے مظاہروں کو ناکہ بنانا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے تاکید کی ہے کہ امریکہ جنگ یمن کی سربراہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام اپنے ملک کو مکمل طور پر آزاد کرائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے یمنی قوم کے خلاف مسلط کردہ جنگ کی 8ویں برسی کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی عوام صرف یمن کی اعلی سیاسی کونسل کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ سعودی اتحاد نے اپنے سازشی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یمنی عوام کا بہیمانہ قتل عام کیا، کہ جس سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتی، جبکہ اس کی یہی جارحیت یمنی عوام کی استقامت و مزاحمت مزید مستحکم ہونے کا باعث بنی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ دشمن دعوے دار رہا ہے کہ وہ یمن میں ایران سے جنگ کر رہا ہے، مگر آج سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ سعودی عرب امن و صلح نیز مذاکرات کے لیے ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کے دعوے کے برخلاف ہم ایران کی پراکسی وار نہیں بلکہ یمن کی خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے تاکید کی کہ یمن حقیقی امن کا خواہاں ہے اور اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے کبھی کوئی ایسی شرط عائد نہیں کی ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین کے منافی رہی ہو۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی تسلط پسندی برقرار رکھنے کے لیے تمام سفارتی اور اخلاقی حدیں پار کر چکا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ امریکہ اپنی ساکھ بری طرح گرا چکا ہے اور اب کسی بھی سفارتی اور اخلاقی اصول کا پابند نہیں رہا ہے۔ انہوں نے عالمی تعلقات میں چین کی اہم پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ نے امریکی دباؤ سے نمٹنے کے لیے اپنا مخصوص طریقہ کار اپنایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چینی صدر نے گزشتہ دنوں ماسکو کا دورہ کیا تھا، جہاں صدر ولادیمیر پوتین سے ان کی ملاقات کے دوران دو طرفہ معاملات اور روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے بیجنگ کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ادھر امریکہ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ چین جنگ میں ایک غیر جانبدار فریق نہیں ہے، بیجنگ کی پیش کردہ تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ دریاسنا ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین کے بحران کے خاتمے میں چین کے کردار کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ ایران کی واٹر پولو قومی ٹیم نے سنگاپور ایشین مقابلوں میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ واٹر پولو ایشین چیمپئن شپ مقابلے آج اپنے اختتام کو پہنچ گئے، جہاں ایران نے پہلی بار مقابلوں میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ رپورٹ کے مطابق ان مقابلوں میں ایشیا کی 8 بہترین ٹیمیں شامل تھیں۔ فائنل میچ میں ایران کی ٹیم چین کے مد مقابل آئی، جس کا فائنل اسکور 11 کے مقابلے میں 8 چین کے حق میں رہا۔ ایران کی ٹیم ہانگ کانگ، فلپائن، قزاقستان، ازبیکستان اور تھائی لینڈ کو شکست دیتے ہوئے فائنل تک پہنچی تھی۔ قزاقستان نے سنگاپور ایشین مقابلوں کی تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ایران، چین اور قزاقستان کی ٹیموں نے اسی کے ساتھ ورلڈ لیگ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت قسمت کی بام پر ہے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب حماسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بطحا، ہے معجزہ بے کلی کا دریا، ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بطحا، خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمارے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں مفاہیم قرآن اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
سامعین، ہمیں توجہ کرنی چاہیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ نیکی اور برائی خود تمہاری طرف ہی پلٹی ہیں۔ قرآن کریم نے مختلف جگہ پر بہت تاکید فرمائی ہے، اگر کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے، اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مبارکہ اسراء کی 7ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے، اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سمعین، قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور انسان کی رہنمائی اور انسان کو سعادت اور خوشبختی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ قرآن آیات کی مختصر تفسیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آج کے پروگرام میں بھی پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید محمد حسن آبدی صاحب گفتگو کریں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ آج سورہ بلد کے سلسلے میں دوسری گفتگو ہے۔ سلسلہ گفتگو فضائل اور فوائد سورہ میں چل رہا تھا، اس سلسلے کی دو روایات بیان ہوئیں، آج بقیہ روایات، جس میں سے آج پہلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من کتبہا وعلقہا علی الطیف، جو شخص بھی اس سورہ بلد کو لکھ کر کے بچے کے گلے میں ڈالتا ہے، او ما یولد، یا جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے گلے میں لٹکاتا ہے، امین علیہ من کل ما یعرض للاطفال، تو وہ بچہ چاہے پیدا ہونے والا ہو یا بڑا ہو چکا ہو، وہ بچپن کے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب تفسیر برہان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 669۔ آج کی دوسری روایت بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من قرعہا نجاہ اللہ تعالی یوم القیامہ من صعوب العقبہ، جو شخص سورہ بلد کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سمجھ کر کے عمل کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس دن کی سختیوں سے اسے نجات دیتا ہے۔ وَمَن كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَى مَوْلُودٍ، جو شخص اس کو لکھ کر کے بچے پر، بچے کے گلے میں لٹکاتا ہے، اَمِنَ مِن كُلِّ آفَة، تو وہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ وَمِن بُكَاءِ الْأَطْفَالِ، اور جو بچے بعض اوقات زیادہ گریہ کرتے ہیں، زیادہ روتے ہیں بچپن میں، تو وہ اس کے لیے بھی یہ مفید ہے کہ اگر کوئی بچہ زیادہ روتا ہو تو اس سورے کو لکھ کر کے اس کے گلے میں لٹکا دے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بچپن کے گریے سے بھی محفوظ رہے گا، وَنَجَاهُ اللَّهُ مِنْ أُمِّ الصِّبْيَانِ، اور بچپن کے ہر طرح کی مریضیوں سے بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اس روایت کا حوالہ بھی تفسیر برہان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 669۔ اس کے بعد آیات کی تفسیر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بلد کی سب سے پہلی آیت جس میں اس طرح سے قسم کے ذریعے سے آغاز ہوا کہ لا اقسم بهذا البلد، کہ قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی، اس آیت میں بلد سے مراد مکہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قسم کھا رہا ہے، کیونکہ مکہ مقدس مقام ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 اور 98 میں اس مکے کی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تعریف اور تمجید کی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 سے 98 تک، کہ بے شک سب سے پہلا وہ گھر جس کو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے قرار دیا گیا، وہ شہر خانہ کعبہ ہے شہر مکہ میں، مبارکن و ہدن للعالمین، جو مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے کائنات والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح اور روشن نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، من جملہ ان میں سے مقام و ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، اور پھر نتیجہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ امان میں آ جاتا ہے، حتیٰ زمانے جاہلیت میں بھی جو اس شہر میں شہر مکہ میں آ کر کے پناہ لے لیتا تھا یا خانہ کعبہ میں کی حدود میں, تو اس وقت جب اسلام نہیں بھی تھا زمانے جاہلیت میں, تب بھی بے احترام کعبہ لوگ حتیٰ اپنے باپ کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے جب تک کہ وہ یہاں سے نکل نہیں جاتے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, لوگوں پر اللہ کی جانب سے حج خانہ کعبہ کا واجب ہے. کن کے لیے, کس شرائط کے ساتھ؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اور جو اس حکم الہی کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اس نے اپنا نقصان کیا اور کسی کا نقصان نہیں کیا, کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کائنات والوں سے بے نیاز ہے. گویا اس عبادت میں خود انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فوائد قرار دیے ہیں. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اس طرح سے ارشاد ہوا بیت اللہ کے بارے میں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, یاد کرو اس وقت کو کہ جب سے ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے پناہ گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا. لہذا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, لہذا جب تم طواف کے لیے جاؤ تو تم مقام ابراہیم کو جائز سجدہ قرار دینا, یعنی وہاں جا کر کے نماز پڑھنا. وَأَحِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ, اور ہم نے عہد لیا تھا, وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے, کس بات کا؟ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, کہ تم دونوں پاک اور پاکیزہ کرو گے ہمارے اس گھر کعبے کو. لِلطَّائِفِينَ, طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکع سجود, اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے, ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض, بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا اس وقت سے مکے کو محترم قرار دیا. ایسی بات نہیں ہے کہ زمانے آدم میں یا زمانے ابراہیم میں یا میرے زمانے میں, نہیں, خلقت زمین و آسمان کے وقت سے جو ہے وہ اس کو محترم قرار دیا ہے. لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی, اس احترام کو نہ مجھ سے پہلے کسی کو اس کے احترام میں خلل ڈالنے کا حق تھا اور نہ میرے بعد کسی کو حق ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ سورہ جو سورہ بلد ہے, یہ بھی کیونکہ مکہ میں نازل ہوا, جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوا, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 سال اس شہر میں رہے, اور خود مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اسی شہر میں ولادت ہوئی, بلکہ مولا کی تو خود وسط کعبہ میں. گویا ان مکانوں کی منزلت ان شخصیات کی وجہ سے ہے, اور قرآن کے نزول کا بھی آغاز کیونکہ مکے سے ہوا, اس وجہ سے بھی اس شہر کو منزلت اور فضیلت حاصل ہوئی. یہ سب چیزیں اس شہر کی شرافت اور منزلت کو بڑھا دیتی ہیں. جس طرح مکہ و مدینہ اور نجف اور کاظمین اور سامرہ اور مشہد جیسے مقامات عرض کیے, لہذا ان دونوں مذکورہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ اور شہر مکہ کی قسم کھائی, اگرچہ یہاں قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن قسم کھانا اس شہر کی جس میں تم رہتے ہو, اے پیغمبر جو ہم قسم کھا رہے ہیں, اس قسم کے ذریعے سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بتانا مقصود ہے کہ شہر مکہ کی سرزمین کو تمہارے یہاں پر پیدا کرنے اور تمہارے رہنے کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے پیغمبر. اسی لیے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, کیونکہ تم یہاں کے نشین ہو, رہنے والے ہو, یہاں زندگی گزارنے والے ہو، لہذا جو بھی مشرکین نے مکہ نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 اور 146 میں اس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو برحق بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ بس گویا کیونکہ پیغمبر کا وظیفہ بشارت اور انذار ہے، لہذا جو وارثین انبیاء ہیں ان کا بھی وظیفہ جب منبر پہ جائیں، جب اسٹیج پہ جائیں، جب محراب اور مدرسے اور مساجد میں جائیں، تو فقط اور فقط انذار کرنے کے بجائے بشارت ہی نہیں دیں، بیچ کا مفت ٹکٹ نہیں دے کے آ جائیں، بلکہ جہنم سے ڈرائیں بھی۔ کیونکہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ بشارت کی نسبت انذار کرنے میں لوگ زیادہ دین کی طرف آتے ہیں، حقیقت کو قبول کرتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو زیادہ خوشخبریاں انسان کو باقی بنا دیتی ہیں۔ جس طریقے سے زیادہ سہولتیں، زیادہ آسائشیں اور زیادہ بشارتیں ان کو دی جائے تو بس وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں سب، یعنی گویا بہشت ہماری جاگیر ہے، اور پھر وہ گناہوں کے مسئلے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس جب بہشت ہماری ہے تو بس جو بھی ہو جیسے تیسے ہمیں مل کے رہے گی۔ لہذا پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بشیر اور نذیر ذکر کر کے وارثین انبیاء کو بھی ان کے وظائف روشناس کرا رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارے دو وظیفے ہیں، ایک تو لوگوں کو نا امید نہ کرنا بحث سے، تو اتنا ڈراؤ کہ وہ بحث کو بھول ہی جائیں، کہیں کہ بس اب تو ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں اب تو ہم بحث میں جا ہی نہیں سکتے، جب آپ بحث میں جانے ہی نہیں ہے تو بس صحیح ہے کھل کے کرو گناہ، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ اتنا زیادہ امیدوار کرتے نا بحث کے مسئلے میں کہ جہنم کا اصلاً ذکر ہی نہیں کرو، بس وہ کہیں گے بس بس جیسے آج کے نام نہار مسلمین اور مومنین میں یہ عادت بن چکی ہے، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، ہاں اور جب تم نے پیغام کو پہنچا دیا تو اب گھبرانا مت کہ اس پر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، عمل کرے گا خود نجات پائے گا، عمل نہیں کرے گا خود ہی ہلاک ہوگا، تم سے ان کے بارے میں جو جہنمی ہیں تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں وہ جہنمی ہو گئے، کیونکہ تم نے اپنا کام پہنچا دیا، ہاں اگر تم نے کوتاہی کی ہوگی، یعنی جہاں تمہیں بشارت کے ساتھ ساتھ انذار بھی کرنا تھا اور تم نے نہیں کیا، دیکھیے بہت حساس نقطہ ہے یہ واقعا، کہ جہاں تمہیں بشارت کے ساتھ ساتھ انذار بھی کرنا تھا تم نے انذار تو نہیں کیا، صرف بشارت، صرف کیا اگر جہنم کی بات کریں گے تو لوگ کیسے اچھا ہدیہ دیں گے، لہذا بس کسی بھی طریقے سے کر کے ان کو جو ہے وہ بہشت کا مفت کا ٹکٹ دے کے آ جاؤ تاکہ جو ہے وہ خوش ہو جائیں، اتنے جو ہے وہ خوش ہو جائیں کہ ان کی جیبیں ڈھیلی ہو جائیں اور ہماری جیبیں گرم ہو جائیں، ہماری جیبیں بھر جائیں، یہی ہو رہا ہے آج، لوگوں کو جھلا کر کے، لوگوں کو اچھال کر کے ان کی جیبیں بڑی آسانی سے خالی کر جاتی ہیں، کیونکہ واقعا اہل بیت کی محبت ایسی ہے کہ لوگ مال تو مال اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور حقیقت ہے کہ وہ شخصیات بھی ایسی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اپنی سادگی میں ایسا کر تو جاتے ہیں، محبت میں کر تو لیتے ہیں، وہ اس کا اجر پائیں گے، لیکن وہ افراد جو اس طرح سے ان کو صرف بیج کا مفت کا ٹکٹ دے کر کے اپنی جیبیں بھر کے چلے جاتے ہیں، ان سے روزے قیامت سوال ہوگا کہ تم نے نہیں ملاحظہ کیا تھا کہ ہم نے پیغمبر تک کو ان دونوں کاموں کے لیے بھیجا تھا، ہاں ان دونوں کاموں کو انجام دیا ہوتا تو پھر تم سے کوئی سوال نہیں تھا، کیونکہ وما علیک الا البلاغ، پیغمبر سے بھی خدا نے فرما دیا، اے پیغمبر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے فقط پہنچانا ہے، بشارت اور انذار دونوں تم نے کرنا ہے، بس اگر کسی ایک میں کوتاہی کی یا خدا نہ خواستہ بشارت نہیں دی، صرف انذار ہی انذار کیا، لوگوں میں نا امیدی مایوسی پیدا ہو گئی تو بھی مسئلہ ہے، اور اگر انذار نہیں کیا صرف بشارت ہی بشارت دی جس کی وجہ سے لوگ گناہ میں ہٹ دھرم ہو گئے تو یہ بھی تم نے غلط کیا، تو تم نے دونوں اس طرح سے کام کرنے ہیں کہ نہ وہ گناہ کرنے میں اتنے آزاد ہو جائیں اور نہ رحمت خدا سے کبھی مایوس ہوں, بلکہ جیسا کہ روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو خوف و رجا کے درمیان میں ہو, یعنی جتنی اچھی سے اچھی نیکی اچھا کام بھی کیا اس نے پھر بھی اسے خوف رہے کہ پتہ نہیں یہ میری نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر کوئی یہ نیکیاں کر کے اور مطمئن ہو جائے کہ بس اب تو میں بھیج دیا, یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے, یہی اس کا گناہ ہے, کیونکہ نہیں پتا اس سے کہ میری یہ نیکی قبول ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. اور ہاں اس کے مقابل میں اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ خبردار, خدا نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے, جس وقت بھی تمہیں ہوش آ جائے خلوص دل کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے لائقہ گناہوں کی طرف آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ جاؤ, اللہ تمہیں تمہارے لیے غفار ہے, جو ستار ہے وہی غفار ہے, وہی رحیم ہے, وہی کریم ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, حتی وہ اہل کتاب جو پیغمبر کو کیا اتنا نزدیک سے جانتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا, اس طرح سے اپنے پیغمبر کو پہچانتے تھے جس طریقے سے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا نکلا, يَكْتُمُونَ الْحَقَّ, جو حق کو چھپاتا تھا, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے. آج مسلمین میں بھی ایسے ہیں جو جان بوجھتے ہوئے حق کا یا انکار کرتے ہیں یا حق کو چھپاتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ان سب کو اور ہم آپ کو بھی نیک ہدایت دے اور عاقبت و خیریت عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں,
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں.
قرآن پنج تن کی وہ صورت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام,
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام.
کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ,
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ.
مریم تو عابدہ عبادت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
بارہ امام شہر امامت کے شہریار,
بارہ امام شہر امامت کے شہریار,
لیکن ہی سارے شہر امامت ہے فاطمہ.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے,
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے.
حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. عالم
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.